अगस्त सन 1897 में स्विट्जरलैंड का छोटा सा शहर बॉल पहली आलमी यहूदी कॉन्फ्रेंस का मेजबान था और इसी कॉन्फ्रेंस में आलमी सहूनी तंजीम की बुनियाद रखी गई। कुछ अरसे के बाद इसी तंजीम ने यहूदी नौ आबादियाती ट्रस्ट के नाम से एक आलमी हिस्स कंपनी कायम की और इस तरह सहूनियत ने इंतहाई अयारी के साथ अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। सहूनियों और उनके हामी हलकों ने, जो उसकी ईजाद की मौजूदा तारीख को मुनासिब नहीं समझते थे, भरपूर तरीके से यह अफसाना फैलाने की कोशिश की कि सहूनिज्म, जिसका मकसद यहूदी हुकूमत का क्याम है, एक इंतहाई कदीम नजरिया है, क्योंकि सरजमीन फिलिस्तीन में वापसी की तमन्ना हजारों साल से यहूदियों के जहनों में परवान चढ़ रही है। एक ऐसा अफसाना कि जिसकी इशात और तशहीर में आज भी बड़ी दिलचस्पी ली जाती है। सहूनिज्म के बानी थियोडोर हर्ट्ज़ल के बकौल सहूनिज्म का मकसद एक यहूदी हुकूमत का क्याम है। इस ख्वाब को हकीकत बनाने, यहूदियों को एक जगह मरकूज करने और उन्हें बसाने के लिए एक खित्ते जमीन की जरूरत थी और इस मकसद के हुसूल के लिए यूरोपीय सल्तनतों में से किसी की हिमायत लाजमी थी। सहूनिज्म दरअसल इंपीरियलिज्म के दौर की पैदावार है और इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि उसने बरतानिया की सल्तनत उज़्मा के दामन को थाम लिया। एक यहूदी हुकूमत के क्याम के लिए किसी इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यी फौजी ताकत की हिमायत हासिल करना कोई मुश्किल काम न था। इस मंसूबे की कामयाबी की अव्वलीन शर्त पैसा थी और इतनी खतीर रकम फराहम करने के लिए सिर्फ रोचीन बैंक ही काफी था। दूसरी शर्त यहूदियों की एक बड़ी तादाद की फिलिस्तीन की जानिब हिजरत पर आमाद की थी। सहूनिज्म के कर्ताधर्ताओं ने, जो डेरी बॉस के ड्रामे के नतीजे में राय आम्मा पर सिनेमा के असरात को पूरी तरह समझ चुके थे, इस जदीद जरिए इब्लाग का सहारा लिया ताकि फिल्मों के जरिए अपने इस जाली अफसाने में आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के रंग भर सके। इब्तिदा में इसका मकसद यहूदियों के दरमियान तबकाती सुलह सफाई की तबलीग, आलमी सतह पर और मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद यहूदियों के दरमियान नस्ली बुनियादों पर इत्तेहाद का क्याम और नस्ली पाकीज़गी का प्रचार करने के साथ साथ पसंदीदा कौम के लकब को यहूदियों से मुख्तस रखे जाने की तशहीर करना था, लेकिन इनमें से कोई भी मौजू यहूदियत से ज्यादा सामी नस्ल को मुत्तहिद करने में मुअसर नहीं था। लिहाजा सारी दुनिया को यहूदी मुखालिफ जाहिर करने की कोशिशों को सिनेमा के मौजूआत का महवर बना लिया गया।
یہودیوں کی تعداد خود ان کے بیان کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 1,30,00,000 ہے۔ اب یہاں ایک چیز مسلم ہے، یہودی یقیناً 1,50,00,000 سے زیادہ ہیں اور 1,20,00,000 سے کم نہیں، اور ان میں ایک چھوٹا یا پھر شاید ایک بڑا حصہ صہیونیوں کا ہے۔ ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار نہیں۔ ایک جانب یہودی چاہتے ہیں کہ اپنے نسل پرستانہ نظریات کو، جو ان کے ہیں، برقرار رکھیں، جو دوسروں کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں اور نہ ہی دوسروں میں خود گھلتے ملتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے اور اپنی نسل خالص رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے صہیونی بھی اور ماضی کے یہودی بھی ایسے ہیں اور تھے۔ یہ صہیونی جب دنیا سے یہودیوں کو اکسانا چاہتے ہیں کہ انہیں اٹھا کر فلسطین لے جائیں، اور وہ بھی ایسے فلسطین میں کہ جہاں صورتحال ایسی ہے کہ آج کل اس کے باوجود کہ 50,00,000 یہودی وہاں ہیں اور عددی لحاظ سے فلسطین میں اکثریت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر خوف اور وحشت میں ہیں کہ ہر لمحہ سوچتے ہیں کہ کسی شہادت پسندانہ کاروائی کا شکار نہ ہو جائیں یا ان کا گھر تباہ نہ ہو جائے۔ تو جب وہ ایسے لوگوں کو نقل مکانی کرانا چاہتے ہیں تو کس طرح انہیں آمادہ کر سکتے ہیں؟ اس کا واحد اور مضبوط راستہ مذہبی نظریات کا سہارا لینا ہے، اور وہ باتیں جن کی تلقین کی گئی ہیں۔ بہت سے یہودی اگر خدا احد و واحد پر یقین نہ بھی رکھتے ہوں، وحی پر، روح اور قیامت پر یقین نہ ہو، لیکن بہرحال خود کو یہودی قوم اور بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ تحریف شدہ شکل میں یہودی اپنی روزمرہ کی دعاؤں اور عبادات میں کہتے ہیں، میں انشاءاللہ کل فلسطین پلٹ جاؤں گا، عرض موعود پر، اس قسم کے عقائد ہیں۔ راسخ العقیدہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ صہیونزم کے مخالف ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں تو معجزہ الہی کے ذریعے ہونا چاہیے اور خداوند تعالیٰ کو اس کے اسباب فراہم کرنا چاہیے، لیکن صہیونیوں نے اسے زمینی کر دیا۔ مادی بنا دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود کو طاقتور کر لیا ہے اور سیاست کے ذریعے اور اسی طریقے سے ہم وہاں ارض موعود واپس جائیں گے۔ لیکن صہیونی اس قسم کے بحث و مباحثے میں پڑے بغیر اپنے مذہبی ہتھ کنڈوں اور توریت کی تحریف کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ ارض موعود ہے اور اب حالات سازگار ہو گئے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ بنابراین صہیونی اس طرح سے دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ کسی بھی مذہبی اقدار پر عقیدہ نہ بھی رکھتے ہیں۔
بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں فلمی صنعت امریکہ میں اپنی ترقی و کمال کے دور سے گزر رہی تھی۔ امریکہ ایسے ہزاروں یہودیوں کی پناہ گاہ بھی تھا جو روس اور مشرقی یورپ سے نکل بھاگے تھے۔ سینما کو ایک عوامی مشغلہ سمجھا جاتا تھا، سینما عمرا اور اشراف کی ثقافت شمار نہیں ہوتا تھا، اور نئے آنے والے تارکین وطن کے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یہودی موضوعات نے بڑی تیزی کے ساتھ امریکی سینما میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہودیت کے موضوع پر سب سے پہلی فلم یروشلم میں رقص 1902 میں تھامس ایڈیسن نے بنائی۔ 2 منٹ کے دورانیے کی یہ فلم فلسطین میں بنائی گئی تھی۔ ایڈیسن اور دوسرے غیر یہودی پروڈیوسرز کی بنائی ہوئی اکثر فلموں میں نئی سرزمین پر یہودیوں کو پیش آنے والی مشکلات کو بیان کیا جاتا تھا اور بعض اوقات اسے مذہب کا خیز صورت دے دی جاتی تھی۔ اسی لیے اکثر سستے سینما ہالوں کے مالک یہودی سوداگروں نے مووی کیمرے خرید کر خود فلمیں بنانا شروع کر دی۔ ان کے 2 مقاصد تھے، ایک پیسہ کمانا اور دوسرے خود کو برگزیدہ سمجھنے والی قوم کے شایان نشان تصویر پیش کرنا۔ اس دور کے معروف فلم سازوں میں مارکوس لو، ولیم فوکس، نرگمون لابین، کارل لیمر اور ایڈولف زوکر شامل ہیں۔ یہودی فلم سازوں کی ابتدائی فلموں کے پلاٹ زیادہ تر کامیڈی تھے اور ان میں کوہن، لوئی اور لیونسکی جیسے مستقل کردار پیش کیے جاتے تھے۔ جلدی ہی ان میں سے ایک کردار نے شہرت حاصل کر لی اور ایک عشرے کے دوران اس کردار پر درجنوں فلمیں تیار کی گئیں۔ کوہن سیل، کوہن کونی آئی لینڈ میں کوہن کی ثقافت، کوہن قرض بڑھاتا ہے اور کوہن کی آرزو ایسی ہی فلموں میں شامل ہیں۔ بعض دوسرے کردار بھی معروف ہوئے اور لیونسکی کا برا دن، مضبوط لوئی، لولی پولیس مین، لیونسکی کا بیمہ وغیرہ اس دور کی پروڈکشن میں کامیڈی فلموں کے ساتھ ساتھ نئی فلموں نے بھی اپنی جگہ بنا لی۔ گتوں کا ایک بچہ، فراری عمرانی، روس، ستمگروں کی سرزمین، گتوں کی لڑکیاں، یہودا کی حق شناسی، گتویا، گنہگار یہودی کی داستان، ملاوٹی خون، مرد جسے دھمکیاں دی گئیں اور بوڑھا بڑھے اسحاق بھی اسی دور میں بنائی گئی، اور ان میں مشرقی یورپ کے ملکوں میں یہودیوں کے مسائل و مشکلات اور ان پر روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کو منعقد کیا گیا تھا۔ لیکن صرف ایک فلم میں کھل کر اسرائیل کا نام لیا گیا۔ یہ فلم 1912 میں آئرلینڈ اور اسرائیل کے نام سے چیمپئن کمپنی نے پیش کی تھی اور اس میں اشارتاً اسرائیل نام کے ایک ملک کے قیام کا ذکر کیا گیا تھا۔ جلدی غیر یہودی پروڈیوسروں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اب یہودیوں کو فلم انڈسٹری سے باہر کرنا پڑے گا۔ اگرچہ یہودی فلم سازوں کی پیش کردہ شارٹ سٹوری فلموں میں زیادہ تر مشرقی یورپ کے مینہٹن میں یہودیوں کی گزشتہ زندگی کی منظر کشی کی جاتی تھی اور غیر یہودی تماشائی ان میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن ایڈیسن اور اس کے معاونین نے فلموں کی نمائش اور پیداواری مارکیٹ پر قبضے کی جنگ شروع کر دی۔ دوسرے یہودی پروڈیوسرز اس نتیجے پر پہنچے کہ تھامس ایڈیسن کے زیر نفوذ علاقوں سے باہر نکل جائیں اور اپنی کمپنیاں جنوبی کیلیفورنیا منتقل کر لیں۔ اس واقعے نے امریکہ میں فلم سازی کا راستہ بدل کر رکھ دیا اور ہالی ووڈ نے جنم لیا۔
سوچ یہ کیسے ممکن ہوا کہ سینما کی تاریخ کے اولین آثار میں سے بعض میں دینی اور مذہبی عقائد کو موضوع بنایا گیا اور وہ بھی ایسے پروڈیوسروں نے جو یہودی تھے؟ ایک بار پھر دیکھنے اور دیکھے جانے کا رجحان یعنی ایک مذہب کے پیروکار اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس چیز پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں اسے دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، مثلا سیسل بی ڈی میل کی فلم 10 کمانڈمنٹ، جس کے اب تک 2 ویژن آ چکے ہیں، پرانے اور جدید دونوں ویژن میں تجسم کی طرف رجحان اوج پر ہے۔ آپ خدا نبی حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں، معجزہ خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کو بھی جسم کے قالب میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت آگ کا ایک شعلہ درخت پر گرتا ہے، جب بجلی آسمان سے زمین پر آتی ہے اور ایک گروہ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اس وقت جب بجلی گھومتی ہے اور پتھر پر خطوط نقش کر جاتی ہے، یہ سب بہرحال تجسم کی طرف رجحان ہے۔
ہالی ووڈ سے قبل مملکت فلسطین کے بارے میں یہودی دعوے کے اثبات کے لیے بنائی گئی بہترین فلم کا نام بین‌ہور ہے۔ یہ فلم 1907 میں کلن کمپنی نے تیار کی تھی۔ بین‌ہور جنرل ریوویلا کی لکھی ہوئی داستان پر بنائی گئی تھی۔ اگرچہ اس فلم کی منظر کشی افسانوی اور تھیٹریکل تھی، لیکن 1907 میں اس فلم کی نمائش نے عام کہانیوں سے تھک جانے والے نمائش بینوں میں کافی ہلچل پیدا کر دی اور کلن کمپنی کو پیسوں سے بھر دیا۔ اگرچہ بعد میں کلن کمپنی کو کاپی رائٹ کے جرم میں $25,000 جرمانہ ادا کرنا پڑا، لیکن اس کہانی کی اساطیری تاثیر نے یہودیوں کی توجہ اس کتاب کی جانب مبذول کرا دی۔ انہوں نے اس کتاب کے متعدد خوبصورت اور بہتر سے بہتر ایڈیشن شائع کیے۔ گیلوبن مائر کمپنی نے 1926 میں ہدایت کار فرینڈ نبلو کی نگرانی میں اس کہانی کو نئے سرے سے فلمایا، اور رومن ناوارو، مین میک ایلوی اور فرانسس بشمین جیسے اس دور کے مشہور اداکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ بین‌ہور کی کہانی بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن 145 منٹ کی اس فلم میں، جو اس وقت ایک بڑا ریکارڈ سمجھی جاتی تھی، زیادہ تر جولا بین‌ہور کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ Thank you.